السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سورة البقرة آيات 186. اس کا سادہ اہم فہم ترجمہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں. بس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے تو اس کے روزے رکھے, اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرنا دوسرے ایام میں ہوگا. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا, اور چاہتا ہے کہ تم سہولت سے گنتی کو پورا کرو اور اس ہدایت کی بنا پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں عطا کی, اور تاکہ تم شکر کرو. اسی آیت کریمہ کے متعلق حضرت امام راضی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد انزل فیہ القرآن کی تفسیر کرتے ہوئے سفیان بن عیینہ نے کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کریم رمضان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اتارا گیا ہے. اس لیے یہ خیال کہ رمضان کے مہینے میں قرآن شروع ہوا ہے اور پورا گویا قرآن ہی پہلے رمضان میں نازل ہو گیا تھا, یہ غلط خیال ہے. اصل جیسا کہ امام راضی نے فرمایا ہے, یہ تفسیر بہت ہی عمدہ ہے کہ قرآن کریم رمضان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اتارا گیا ہے. حسن بن فضل نے بھی یہی معنی لیے ہیں. اس لیے اس کی مثال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے انزل فی الصدیق قضاء, یعنی مراد یہ لیتے ہیں کہ اس کی فضیلت کے بارے میں اتارا گیا ہے. انزل فی الصدیق قضاء ایک مثال ہے کسی صدیق کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کوئی چیز اتاری جائے تو کہا جائے گا انزل فی الصدیق قضاء. اس لیے رمضان بھی اس کی فضیلت کے بارے میں, یعنی اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں قرآن کریم بھی اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں اتارا گیا ہے. ابن امباری کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے مخلوق پر واجب ہونے کے بارے میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے, جس طرح وہ کہتا ہے انزل اللہ فی الزکات قضاء و قضاء, اور مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کے واجب ہونے کے بارے میں نازل فرمایا ہے. تو ایک یہ بھی خیال ہے کہ رمضان کو فرض کرنے کے متعلق, اس کے روزے فرض کرنے کی خاطر یہ آیت نازل ہوئی ہے. اگر انزل فی الخمر قضاء کہا جائے تو اس کی تحریم کے بارے میں ذکر کرنا مراد ہوتا ہے. یعنی ہمیشہ تعریف ہی نہیں ہوتی بلکہ کسی چیز کی برائی کے متعلق بھی کچھ بیان کیا جائے تو اس کو بھی انزل فی کے محاورے سے یاد کیا جاتا ہے. تفسیر کبیر امام رازی. علامہ زمشقری نے کشاف میں اور علامہ علوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرآن رمضان المبارک کی شان بیان کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. ساری آراء درست ہیں اپنی اپنی جگہ. بس پہلے اس سے کہ میں یہ اس خطبے کا آغاز حدیث نبوی سے کروں, میں یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج فرائیڈے دی 10th ہے اور اس سے ہمارے رمضان کا آغاز ہو رہا ہے, اور پاکستان میں بھی فرائیڈے دی 10th ہی کو رمضان شریف کا آغاز ہو رہا ہے. اور ایک عجیب لطف کی بات یہ بھی ہے کہ جمعے سے شروع ہو رہا ہے اور جمعہ ہی کو رمضان ختم ہو رہا ہے, گویا جمعۃ الوداع بھی رمضان کے مہینے میں ہے. اس میں یقیناً کوئی الہی حکمت پوشیدہ ہے. ہم دعا گو ہیں اور راضی برضا ہیں. اللہ تعالیٰ اگر اس مہینے کی برکتوں میں سے ہمیں کچھ اور برکتیں بھی دکھانا چاہے ان برکتوں کے علاوہ جو اس مہینے سے باہر وابستہ ہیں, تو اس کا فضل اور اس کا احسان ہے. مگر بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتفاق نہیں ہے, یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی تقدیر ہے جو ظاہر کی گئی ہے. اب اس تمہید کے بعد جس کے متعلق میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہماری نیک توقعات اس رمضان سے ہر لحاظ سے پوری ہوں اور اس میں ہم وہ برکتیں کما جائیں جو اس رمضان نے ہمارے لیے مقدر کر رکھی ہیں, میں اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رمضان تمہارے پاس آیا ہے, وہ برکت والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے. اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک رات ہے جو ہزار ماہ سے افضل ہے. جو کوئی اس رات کی خیر سے محروم کر دیا گیا وہ ہر بلائی سے محروم کر دیا گیا. اس میں پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں, آگے اور وضاحت ہو جائے گی, کہ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں سے یہ مراد نہیں ہے کہ بد لوگوں کے شیاطین بھی جکڑے جاتے ہیں. ان کو تو اور بھی زیادہ گناہ ہوتا ہے رمضان میں بے حیائیاں کرنے کا. اس لیے مراد یہی ہے کہ وہ جو خود اپنے خدا کی رضا کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑتے ہیں, ان کے شیاطین جکڑے جاتے ہیں. اور رمضان کے مہینے میں شیطانی خیالات سے بھی انسان پاک رہتا ہے. ایک حدیث ہے سنن النسائی کی, عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو وہی ہے جو میں پہلے پڑھ چکا ہوں, اس لیے اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. دوسری حدیث جو ہے یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے. آپ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا ذکر فرمایا اور اسے تمام مہینوں سے افضل قرار دیا, اور فرمایا جو شخص رمضان کے مہینے میں حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے عبادت کرتا ہے وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس روز تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا. اس میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے عبادت کرتا ہے, یہ بہت ضروری ہے. عبادت کے وقت بار بار توجہ اس طرف مبتدل ہونی چاہیے, اس طرف منعقد ہونی چاہیے کہ عبادت میں جو جو نیکیوں کا حکم ہے, جن بدیوں سے رکنے کا حکم ہے, کیا انسان ان پر عمل کر بھی رہا ہے کہ نہیں. اس محاسبے کے ساتھ ساتھ اگر عبادتیں گزاری جائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے انسان کی بہت سی بدیاں یا بعض صورتوں میں تمام بدیاں اس رمضان میں جھڑ سکتی ہیں. حضرت ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور جس نے رمضان کے تقاضوں کو پہچانا اور اس کے دوران ان تمام باتوں سے محفوظ رہا جن سے اس کو محفوظ رہنا چاہیے تھا, اس کے روزے اس کے پہلے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. یعنی پہلے گناہ بخشے تو جاتے ہیں, مگر اس صورت میں کہ رمضان کے تقاضوں کو پہچانا جائے اور ان کو پورا کیا جائے. ابو امامہ سے روایت ہے کہ آپ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تیرے لیے روزہ ہے پر روزے کا کوئی بدل نہیں, یہ فرمایا, اس جیسی کوئی چیز نہیں. یعنی روزے میں تمام نیکیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں, جو فرضی عبادات ہیں, جو نفلی عبادات ہیں, جن چیزوں کے کھانے کی اجازت ہے ان سے رکنا وغیرہ وغیرہ. تو فرمایا روزے کا کوئی بدل نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارا یہ مہینہ تمہارے لیے سایہ فگن ہوا ہے. اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلفی ارشاد ہے کہ مومنوں کے لیے اس سے بہتر مہینہ کوئی نہیں گزرا اور منافقوں کے لیے اس سے برا مہینہ اور کوئی نہیں گزرا. تو اس حدیث سے یہ بات خوب کھل گئی کہ منافقوں کے شیطان نہیں جکڑے جاتے اور کافروں اور مشرکوں کے شیطان کیسے جکڑے جا سکتے ہیں. منافق پر یہ مہینہ بہت بھاری گزرتا ہے. منافقوں کے لیے اس سے برا مہینہ اور کوئی نہیں گزرا. اس بیچارے کو منافقت کی وجہ سے دکھانے کے لیے روزے رکھنے پڑتے ہیں, بھوکا پیاسا رہتا ہے اور خام خواہ کی مشقت اٹھاتا ہے, تو بڑی تکلیف کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزرتا ہے. پھر فرمایا, منافق کے گناہوں کا بوجھ اور بدبختی لکھ لیتا ہے اور مہینے سے پہلے ہی مومن کے نیکیاں اور اس کے نوافل بھی لکھ لیتا ہے. یعنی اللہ کو علم ہے کہ مومن یہ یہ نیکیاں کرے گا. اس طرح کہ مومن مالی قربانیوں کے لیے اپنی طاقت تیار کرتا ہے اور منافق غافل لوگوں کی اتباع اور ان کے عیوب کی پیروی میں قوت بڑھاتا ہے. یعنی مومن اس مہینے میں مالی قربانی کے لیے بہت تیاری کرتا ہے, اور جیسا کہ بعض احادیث سے ثابت ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنا صدقہ خیرات اتنا بڑھا دیا کرتے تھے جیسے جھکڑ چل رہا ہو, اور عام دنوں میں تو ہمیشہ ہی خیرات کیا کرتے تھے مگر رمضان شریف میں وہ خیرات بہت بڑھ جایا کرتی تھی. تو فرمایا, اس طرح کہ مومن مالی قربانیوں کے لیے اپنی طاقت تیار کرتا ہے اور منافق غافل لوگوں کی اتباع اور ان کے عیوب کی پیروی میں قوت بڑھاتا ہے, بس در حقیقت یہ حالت مومنوں کے لیے غنیمت اور فاجر کے لیے سازگار ہوتی ہے. ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبائر سے بچنے کے لیے پانچ نمازیں ایک جمعہ اگلے جمعہ تک اور ایک رمضان اگلے رمضان تک کفارہ ہوتا ہے. پانچ دفعہ روزانہ نماز پڑھنے سے اگر وہ سوچ کر پڑھے تو اپنے نفس کا محاسبہ ہوتا رہتا ہے. اس کو ایک حدیث میں رسول نے فرمایا, ایسا ہی جیسے پانچ دفعہ کوئی اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دریا میں غوطے مارے اور نہائے تو اس کی کثافت جھڑ جاتی ہے. اسی طرح جو شخص پانچ نمازیں پڑھتا ہے توجہ کے ساتھ, ہر نماز کے درمیان جو کبھی فاسق خیالات یا حرکات سرزد ہو گئی ہوں وہ اگلی نماز میں ٹھیک تو اس طرح ہو جاتی ہیں کہ ان کی اصلاح کی طرف توجہ ہو جاتی ہے. تو ہر نماز میں پچھلی نماز اور اس نماز کے درمیان کی بدیوں کی طرف انسان کی توجہ پھرتی ہے اور اسے دور کرنے کی توفیق ملتی ہے. اسی طرح ہر جمعے کو خصوصیت کے ساتھ اس ہفتے کی غلطیوں کو دور کرنے کی توفیق ملتی ہے. اور جو نماز میں توجہ ہوتی ہے جمعے کو اس سے بھی زیادہ توجہ ہوتی ہے. اور پھر ایک رمضان اور دوسرے رمضان کے درمیان جو دونوں رمضانوں کا فرق ہے اس کا موازنہ ہو جاتا ہے. وہ اس طرح کہ جب اگلا رمضان شروع ہوتا ہے تو اس وقت انسان اپنے ماضی پر غور کرنا شروع کرتا ہے تو معلوم کرتا ہے کہ میں پچھلی دفعہ رمضان سے جس حالت سے نکلا تھا اس وقت داخل ہوتے وقت ویسی حالت نہیں رہی بلکہ اس میں کمزوری آ گئی ہے. تو اس لیے مومن کو ہر طرف سے اس کی توئی نیکیوں نے جکڑا ہوا ہوتا ہے. اور نمازوں کے علاوہ جمعہ اور پھر رمضان گویا اس کا سارا سال خدا تعالیٰ کی حفاظت میں صرف ہوتا ہے اور اپنی بدیاں دور کرنے کی طرف توجہ رہتی ہے. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سے سب سے زیادہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں آپ کی سخاوت عروج پر ہوتی تھی. جبکہ جبریل آپ سے ملتے تھے اور جبریل آپ سے رمضان کی ہر رات ملتے اور حضور سے مل کر قرآن کا دور کیا کرتے تھے. یہاں بھی مراد ہے ہر رمضان میں اس حصے کا دور کیا جاتا تھا جو اس سے پہلے نازل ہو چکا ہو, ورنہ جو قرآن بعد میں نازل ہونا تھا اس کا دور نہیں کیا جاتا تھا. تو ہر رات ملتے اور حضور سے مل کر قرآن کا دور کرتے تھے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے معاملے میں تیز آندھی کی رفتار سے بھی زیادہ سخی ہوتے تھے. حضرت سہل بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز, روزہ اور ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیے گئے مال کو 700 گنا بڑھا دیتا ہے. اب یہ جو گناہ والی احادیث ہیں ان سب میں یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ 700 کی کوئی حد نہیں. بعض بالیوں میں 700 دانے بھی لگ جاتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ جس کو چاہے زیادہ بھی بڑھا دیتا ہے. تو یہ محض تحریض کی خاطر محاورے استعمال ہوئے ہیں, ان کو لفظاً نہیں لینا چاہیے کہ میری یہ نیکیاں 700 گنا بڑھ جائیں گی, بلکہ مراد ہے کہ کثرت سے ان لوگوں کی نیکیاں بڑھتی ہیں جو خلوص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتے اور رمضان کے دنوں میں خصوصیت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سحری کھایا کرو, سحری کھانے میں برکت ہے. یہ حدیثیں ہیں جن جن کتب سے لی گئی ہیں وہ اکثر صحاح کتب ہی ہیں, اور جو غیر صحیح کتب یعنی جو صحت کے معیار پر پوری نہیں اترتی ان کو میں چھان کے الگ کر دیا تھا. اس لیے یہ بخاری یا مسلم وغیرہ وغیرہ سے اکثر حدیثیں لی گئی ہیں. چھپتے وقت تو یہ لکھ دیا جائے گا, مجھے بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سحری کھایا کرو, سحری کھانے میں برکت ہے. تو برکت ایک تو اس طرح ہم نے دیکھی ہے کہ بچوں کو صبح سحری کے وقت اٹھایا جائے, خواہ روزہ نہ بھی رکھنا ہو تو سحری کھاتے وقت ان کو عادت پڑنی شروع ہو جاتی ہے کہ صبح جلدی اٹھیں. اور سحری میں ایک خاص مزہ ہوتا ہے ان کو, ناشتے میں وہ مزہ نہیں ملتا جو سحری میں مزہ ملتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس وقت تم میں سے کوئی ایک اذان سن لے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اس کو نہ رکھے یہاں تک کہ اپنی ضرورت پوری کر لے. مراد یہ ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہو تو نماز کی طرف دھیان جاتا ہے, مگر کھانا شروع ہو چکا ہو تو پلیٹ یا جس چیز میں بھی وہ کھانا ہے وہ اس کو ختم کر لے. اس سے یہ یاد رکھیں کہ مومن تو ایک انتڑی میں کھاتا ہے, 7 انتڑیوں میں تو کافر کھاتے ہیں. تو اگر کوئی اپنے آپ کو مومن بھی کہے اور اتنا کھائے کہ اذان سننے کے باوجود ساری نماز ہی ہاتھ سے جاتی رہے تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے. نیکی یہ ہے کہ تھوڑا ہو, شروع ہو چکا ہو تو جلدی جلدی کھا لے باقی, اور کوشش یہی ہو کہ ساری کی ساری نماز مل سکے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, لوگ اس وقت اس وقت تک بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. اب افطار میں جلدی کا جو مسئلہ ہے اس کے متعلق مراد یہ ہے کہ بعض فرقوں میں یہ خیال ہے, خصوصاً شیعوں میں, کہ رمضان کے بعد افطاری میں جتنی دیر کی جائے اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے. بالکل جھوٹ ہے. جس وقت پتہ لگ جائے کہ افطاری ہو گئی ہے, افطاری کا وقت ہو گیا ہے, اسی وقت افطاری کر لینی چاہیے. مگر جلدی سے یہ مراد نہیں کہ دوڑتے ہوئے جو افطاری کی طرف, کوشش یہی کرنی چاہیے کہ افطاری میں دیر نہ ہو, بس اتنی مراد ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لے وہ اپنے روزہ کو پورا کرے, اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے. تو بھول کر کھا لے تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن بعض وہ سمجھتے ہیں کہ اگر بھول کر کھاتے ہوئے کوئی دیکھ لے تو پھر گناہ ہو جائے گا. مراد یہ ہے کہ چھپ کے کھا لو تو گناہ نہیں ہوگا. اور ایسے لطیفے بعض لوگوں کے مجھے یاد ہیں کہ ان کے بھائی نے کسی نے دیکھا تو وہ بیٹھ کے چھپ کے کھانا کھا رہی تھیں, تو بھائی نے کہا ہیں یہ روزہ, اس نے کہا تم نے تو دیکھ کے میرا روزہ توڑ دیا, میں تو بھول کے کھا رہی تھی. تو بھول کے کھا رہا ہو تو دیکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا, بھول کے کھانے سے روزہ ٹوٹا ہی نہیں کرتا. یہ اللہ کی طرف سے دعوت بیان کی گئی ہے. تو بھول کے آپ میں سے بھی کئیوں نے کھایا ہوگا, مجھے بھی یاد ہے کئی دفعہ میں نے بھی بھول کے کھایا ہے, لیکن جس وقت یاد آ جائے کہ روزہ ہے اسی وقت جو منہ میں ہے وہ تھوک دینا چاہیے, اس سے پہلے پہلے جو کھا لیا وہ کھا لیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تھے, آپ نے لوگوں کا ہجوم دیکھا اور ایک آدمی پر دیکھا کہ سایہ کیا گیا ہے. آپ نے فرمایا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ شخص روزہ دار ہے. آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں دکھاوا بھی ہے, اور کتنا عجیب طرز تماشا ہے کہ ایک شخص چل رہا ہے روزے میں, روزہ رکھ کے سفر کی حالت میں, اور لوگ اس پہ چھتریاں لے لے کے پھر رہے ہیں کہ دھوپ نہ پڑے اس کے اوپر, یا پلو سے اس پہ سایہ کر رہے ہیں. یہ سب یا تو اس شخص کی نااہلی تھی, سمجھ کم تھی, یا سنا نہیں ہوا تھا کہ روزہ رکھا کرتے سفر میں. مگر اگر جان بوجھ کر کیا گیا تھا تو یہ محض دکھاوا تھا, اور اس نیکی کا کوئی بھی ثواب نہیں. آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یعنی ابن عمر بھی صحابی ہیں اور حضرت عمر بھی صحابی ہیں, کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص نے رمضان کے مہینے میں سفر کی حالت میں روزہ اور نماز کے بارے میں دریافت کیا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رمضان میں سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھو. اس پر اس شخص نے کہا, یا رسول اللہ میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انت اقوى ام اللہ, کیا تو اللہ سے زیادہ قوی ہے یا اللہ تجھ سے زیادہ قوی ہے؟ تو اپنی طاقتیں نہ دکھا خدا تعالیٰ کو, یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مریضوں اور مسافروں کے لیے رمضان میں سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کا بطور صدقہ ایک رعایت قرار دیا ہے. تو اللہ تو رعایت کر رہا ہو, اور انسان بدتمیزی سے اس کو چھوڑ دے کہ مجھے نہیں رعایت چاہیے, یہ گناہ ہے, اس میں کوئی نیکی نہیں ہے. بلکہ آپ کے بچے بھی اگر آپ ان کو پیاس سے کچھ چیز دیں اور وہ ان کو رد کر دیں تو آپ کو برے لگتے ہیں اس وقت، حالانکہ بظاہر آپ کی چیز بچی ہوئی ہوتی ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ کی رضا میں سب نیکی ہے. جب اللہ خوشی سے کوئی اجازت دیتا ہے تو خوشی سے اس اجازت کو قبول کریں. اللہ پر نیکی زبردستی نہیں ٹھونسی جا سکتی. چنانچہ فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ تم میں سے کسی کو کوئی چیز صدقہ دے؟ پھر اس چیز کو صدقہ دینے والے کو لوٹا دے، یعنی کسی کو صدقہ دے اور وہ اس کو لوٹا دے جس نے صدقہ دیا ہو. یہ جائز نہیں، مناسب نہیں ہے. محبت اور شکریہ کے ساتھ لے لینا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے اجتناب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی روزہ رکھنے کے باوجود اگر انسان کا جھوٹ ہی نہیں چھوٹتا تو پھر خدا تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے کیا مزہ آ سکتا ہے، کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ بھوکا پیاسا رہنا تو اس کے اپنے فائدے میں ہے، لیکن وہ تب ہے جب وہ جھوٹ کو ترک کر دے. اور اگر جھوٹ کو ترک کر دے تو سب گناہ ترک ہو جاتے ہیں. اس لیے خصوصیت سے رسول اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک گناہ کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے اندر سارے گناہ شامل ہو جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی ایسے روزہ دار ہیں کہ ان کو روزوں سے صرف پیاس لگتی ہے، اور کتنے ہی رات کو قیام کرنے والے ہیں کہ ان کو قیام سے صرف بیداری ملتی ہے. یعنی روزے کا فائدہ نہ پہنچے روحانی تو پیاسا رہنے سے خام خواہ انسان تکلیف ہی اٹھاتا ہے اور کوئی ثواب نہیں مل رہا ہوتا. اور رات کو بھی اگر جاگتا ہے اور سوچ کر نماز نہیں پڑھتا یا اپنا محاسبہ نہیں کرتا تو محض ایک رت جگہ ہے، وہ خدا کی خاطر نہیں ہوتا. اور نام اس کا خدا کی خاطر ہی رکھا جائے تب بھی درحقیقت وہ نفس کی بڑائی کی خاطر ایک کوشش ہے، ایک وہم ہے جس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. للہ اگر عبادت کی جائے اور اللہ کو قبول ہو تو وہی عبادت سچی عبادت ہے. ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال اور آگ سے بچانے والا ایک حسن حسین ہے. روزے سے انسان ہر قسم کی بدیوں سے بچ سکتا ہے، اور ایک ڈھال ہے جس کے نتیجے میں اس پر شیطان حملے نہیں کر سکتا، اس طرح وہ جہنم سے بچانے والا بن جاتا ہے روزہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احسان کے سب انسان کے سب کام اس کے لیے اس کے اپنے لیے ہیں، مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا بنوں گا، یعنی اس کی اس نیکی کے بدلے میں اسے اپنا دیدار نصیب کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ ڈھال ہے، بس تم میں سے جب کسی کا روزہ ہو تو نہ وہ بیہودہ باتیں کرے نہ شور و شرابہ، اور اگر اس کوئی اسے گالی دے یا لڑے یا جھگڑے تو چاہیے کہ وہ کہے کہ میں تو روزہ دار ہوں. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے. روزہ رکھنے کے بعد جب منہ بند رہتا ہے تو ایک ہلکی سی بو خود بخود پیدا ہوتی ہے، لیکن بعض لوگوں کے ویسے ہی پیٹ زیادہ کھانے سے بدبو پیدا ہوتی ہے، یہ وہ مراد بدبو مراد نہیں ہے. بہت زیادہ کھا لیا جائے، ٹھونس لیا جائے اور پھر روزہ رکھا جائے تو اس معدے کی خرابی کی بو ایک الگ بات ہے، مگر تھوڑا مناسب کھایا جائے تو پھر بھی منہ سے کچھ نہ کچھ بو آتی ہے. کستوری کا جو ذکر فرمایا ہے تو سب دنیا میں کستوری کی خوشبو پسندیدہ سمجھ جاتی ہے، تو یہ تو مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوشبو کستوری کی آتی ہے اور وہ اچھی لگتی ہے. ہم لوگوں کی مثال ہے، ہمیں کستوری چونکہ اچھی لگتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کی خاطر یہ لفظ استعمال فرمائے ہیں کہ روزہ دار کے منہ سے جو ہلکی سی بو منہ بند رکھنے کی وجہ سے آتی ہے وہ گویا کستوری سے بھی بہتر خوشبو ہے. پھر فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں مقدر ہیں جن سے وہ فرت محسوس کرتا ہے. اول جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے, اور دوسرے جو اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کے باعث خوش ہوگا. اور یہ ملنا جو ہے یہ آخرت کا ملنا صرف مراد نہیں, اس دنیا میں ہی روزہ دار جب اپنے رب سے ملتا ہے اور روزے کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب ہوتا ہوا محسوس کرتا ہے تو اس کو اس کی غیر معمولی جزا مل جاتی ہے. حضرت عامر بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سردیوں میں روزے رکھنا غنیمت باردہ ہے. یعنی آج کل جو روزے آ رہے ہیں یہ تو ابھی شروع ہوئے اور ابھی ختم ہو گئے, تو یہ ٹھنڈ کے روزے ہیں مگر ثواب میں کم نہیں ہیں. ایسی نعمت ہے جو ٹھنڈ پہنچاتی ہے, اور اللہ کو یہ چھوٹے روزے بھی اچھے لگتے ہیں. تو جو خدا کی خاطر روزے رکھے جائیں وہ تھوڑے بھی ہوں چھوٹے بھی ہوں تو دراصل روزے ہی ہوتے ہیں. اور دراصل روزہ خواہ کتنا بھی چھوٹا ہو یہ روزے دار کا جو احساس ہے نا پابندی کا یہ پھر بھی رہتا ہے. کوئی روزہ رکھنے والا اس احساس سے پابندی سے خالی نہیں ہوتا. تو اللہ کی خاطر خواہ تھوڑی پابندی اٹھائی جائے خواہ زیادہ ہو, موسم پر تو انسان کو اختیار نہیں ہوتا, تو تھوڑی پابندی بھی ہو تو وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک نعمت اور غنیمت ہے جو دل کو سکون پہنچانے والی ہے اور ٹھنڈ پہنچانے والی ہے. اب میں چند اقتباسات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن سے مراد ماہ رمضان کی عظمت معلوم ہوتی ہے. صوفیان نے لکھا ہے کہ یہ ماہ تنویر قلب کے لیے عمدہ مہینہ ہے, کثرت سے اس میں مکاشفات ہوتے ہیں, صلات تزکیہ نفس کرتی ہے اور صوم تجلی قلب کرتا ہے. تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ نفس امارہ کی شہوات سے بودھ حاصل ہو جائے, اور تجلی قلب سے مراد یہ ہے کہ کشف کا دروازہ اس پہ کھلے کہ خدا کو دیکھ لے. پھر فرمایا روزہ کی حقیقت سے بھی لوگ ناواقف ہیں. اصل یہ ہے کہ جس ملک میں انسان جاتا نہیں اور جس عالم سے واقف نہیں ہوتا اس کے حالات کیا بیان کرے. روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے, بلکہ اس کی ایک حقیقت اور اس کا اثر ہے جو تجربے سے معلوم ہوتا ہے. انسانی فطرت میں یہ ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں. خدا تعالیٰ کا منشاء اس سے یہ ہے کہ ایک غذا کو کم کرو اور دوسری کو بڑھاؤ. ہمیشہ روزہ دار کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں کہ بھوکا رہے, بلکہ اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبتل اور انقطاع حاصل ہو. بس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کی تسلی اور سیری کا باعث ہے. اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تحلیل میں لگے رہیں جس سے دوسری خدا غذا انہیں مل جائے. اب ایک شخص نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیے, ان سوالات کے جوابات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں, اور سوال کرنے والے نے بھی بال کی کھال دوہڑی ہوئی ہے. ایک شخص کا سوال تھا کہ روزے دار کو آئینہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں. فرمایا جائز ہے. ایک اور سوال پیش ہوا کہ حالت روزہ میں سر کو یا داڑھی کو تیل لگانا جائز ہے یا نہیں. فرمایا جائز ہے. سوال پیش ہوا کہ روزہ دار کو خوشبو لگانا جائز ہے یا نہیں. فرمایا جائز ہے. اب ایک صاحب نے سوال خوب کیا ہے. سوال ہوا کہ روزہ دار آنکھوں میں سرما ڈالے یا نہ ڈالے. فرمایا مکروہ ہے, اور ایسی ضرورت ہی کیا ہے کہ دن کے وقت سرما لگائے, رات کو سرما لگا سکتا ہے. تو بعض سرمے کے شوقین ایسے بھی ہوتے ہیں, آج کل تو میں نے نہیں دیکھے, لیکن کبھی کبھی کوئی پرانے زمانے کا آدمی مل جاتا ہے جو سرمے لگاتا ہے. مگر مرد نہ بھی ہو تو عورتیں تو سرما لگا ہی لیتی ہیں. تو دن کو ضرورت کیا ہے, رات کو لگا لیا کریں اگر لگانا ضروری ہو. ایک شخص کا سوال پیش ہوا کہ میں مکان کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور میرا یقین تھا کہ ہنوز روزہ رکھنے کا وقت ہے, اور میں نے کچھ کھا کر روزہ کی نیت کی, مگر بعد میں ایک دوسرے شخص سے معلوم ہوا کہ اس وقت سفیدی ظاہر ہو چکی تھی. اب میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ ایسی حالت میں اس کا روزہ ہو گیا, دوبارہ رکھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اپنی طرف سے اس نے احتیاط کی اور نیت میں فرق نہیں, صرف غلطی لگ گئی اور چند منٹوں کو فرق پڑ گیا. مگر غلطی سے اگر ہوا ہو تو پھر تو جائز ہے, مگر جان بوجھ کے نہیں ہو سکتا. یہ ڈلہوزی میں مجھے یاد ہے کہ ایک رضاکارانہ خدمت کرنے والی معزز خاتون تھیں, وہ پہلے سب کو روزے رکھوایا کرتی تھیں, پہلے داروں کو بھی, سب کو, اور اس کے بعد تھوڑا سا وقت بچتا تھا اس میں انہوں نے اپنا روزہ رکھنا ہوتا تھا. تو ایک دو دفعہ دیکھا انہوں نے کہ اذان ہو گئی ہے, غالباً جلال تھا اس مؤذن کا نام, تو اس نے اس کو بلا کے بہت ڈانٹا کہ دیکھو جب تک مجھ سے نہ پوچھ لو, خا جتنی مرضی روشنی ہو جائے تو انہیں اذان نہیں دے دی. تو ایک دفعہ حضرت مسیح موعود نے غور کیا کہ یہ کیا وقت, اتنی دیر ہو گئی, اذان کیوں نہیں ہو رہی. تو جلال کو بلا کے ڈانٹا کہ تم اذان کیوں نہیں دے رہے, کوئی اندر سے مجھے حکم ہے. وہ خاتون صاحبہ کہتی ہیں کہ جب تک میں نہ روزہ رکھ لوں, خاص جتنی مزید روشنی ہو جائے, سورج بھی چڑھ جائے تو تم نے اذان دے. تو مراد یہی ہے کہ غلطی سے اگر ہو, واقعی ناخشیت سے ہو جائے, تو کتنا آسان فرما دیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے روزوں کو, جو خدا کا منشا ہے. سختی پیدا کرنے کے لیے نہیں آتے. اگر غلط فہمی سے انسان روزہ رکھ لے جبکہ ابھی روشنی ہو چکی ہو تو روزہ ہو جائے گا. بعض اوقات غلط فہمی سے روزہ کھول بھی لیا جاتا ہے, اور بعد میں دیکھا تو سورج نکل آیا تو وہ روزہ بھی ہو جائے گا. اس قسم کے معاملات میں وہم کے شیطان کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ایک سوال یہ پیش ہوا کہ بعض اوقات رمضان ایسے موسم میں آتا ہے کہ کاشتکار سے جبکہ کام کی کثرت, مثل تخم ریزی, وہ درودگی ہے شاید, یا ورودگی, لفظ بڑا نہیں جا رہا. اس تخم ریزی سے مراد یہ ہے کہ جو مہینہ کاشت کا ہوتا ہے, بعض دفعہ بہت سخت مہینے کے دن ہوتے ہیں, انتہائی گرمی, اور زمیندار مجبور ہے کہ اس مہینے میں وہ ہل چلائے. ایسے ہی مزدوروں سے جن کا گزارا مزدوری پر ہے اور انہوں نے مزدوری کرنی ہے اور روٹی کھانی ہے, مگر اتنی سخت گرمی ہے کہ ان کی برداشت سے باہر ہے, روزہ نہیں رکھا جاتا, ان کی نسبت کیا ارشاد ہے؟ فرمایا انما الاعمال بالنیات, کہ دیکھو اعمال کی بنا نیتوں پر ہوتی ہے. یہ لوگ اپنی حالتوں کو مخفی رکھتے ہیں, یعنی غربت کی وجہ سے بیان نہیں کرتے. ہر شخص تقویٰ اور طہارت سے اپنی حالت سوچ لے, اگر کوئی اپنی جگہ مزدوری پر رکھ سکتا ہے تو ایسا کرے, کسی اور کو اگر کوئی مزدوری پہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے تو ایسا کر لے, ورنہ مریض کے حکم میں ہے, پھر جب میسر ہو روزہ رکھ لے. یہاں جو روزے کی سختی ہے غیر احمدی مسلمانوں میں, اس کا تو یہ حال ہے کہ صوبہ سرحد میں جہاں یہ سختی بہت زیادہ ہوتی ہے, وہاں اگر کوئی شخص روزے کی گرمی کی شدت میں بے ہوش ہو جائے اور بے ہوش ہو کے گر جائے تو تب بھی اس کے منہ میں کچھ نہیں ڈالیں گے کہ شاید ابھی کچھ رطوبت ہو منہ میں, تو منہ میں تھوڑی سی مٹی ڈال دیتے ہیں, پھر وہ مٹی انگلی سے نکالتے ہیں, اگر مٹی گیلی ہو تو پھر کچھ نہیں دیں گے اس کو, اور اگر مٹی خشک نکلائے اسی کی طرح اسی طرح تو پھر وہ اس کا روزہ توڑوا دیتے ہیں. تو یہ سب جہالتیں ہیں, یہ توہمات کے شیاطین ہیں جو انسان پر قبضہ کرتے ہیں. روزے میں شیاطین سے دور بھاگنا چاہیے یا ان کو اپنے سے دور رکھنا چاہیے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. ایک دفعہ میرے دل میں آیا کہ یہ فدیہ کس لیے مقرر کیا گیا ہے, تو معلوم ہوا کہ توفیق کے واسطے ہے تاکہ روزہ کی توفیق اس سے حاصل ہو. اور رمضان میں جو فدیہ دیا جاتا ہے یہ روزے کا بدل نہیں ہوتا, بلکہ روزے میں ایک قسم کی دعا, عملی دعا کا موجب بن جاتا ہے کہ خدایا مجھے روزے کی توفیق دے دے, اور مجبوری سے میرے روزے چھوٹ رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ توفیق کے واسطے ہے تاکہ روزہ کی توفیق اس سے حاصل ہو. خدا ہی کی ذات ہے جو توفیق عطا کرتی ہے, اور ہر شے خدا ہی سے طلب کرنا چاہیے. خدا تعالیٰ تو قادر مطلق ہے, وہ اگر چاہے تو ایک مدقوق کو بھی روزہ کی طاقت عطا کر سکتا ہے. تو فدیہ سے یہی مقصود ہے کہ وہ طاقت حاصل ہو جائے, اور یہ خدا کے فضل سے ہوتا ہے. بس میرے نزدیک خوب ہے کہ انسان دعا کرے کہ الہی کہ تیرا ایک مبارک مہینہ ہے, مبارک اور مبارک, اور میں اس سے محروم رہ جاتا ہوں, اور کیا معلوم کہ آئندہ سال زندہ رہوں یا نہ رہوں, یا ان فوت شدہ روزوں کو ادا کر سکوں یا نہ, اور اس سے توفیق طلب کرے. تمہیں یقین ہے کہ ایسے دل کو خدا طاقت بخش دے گا. تو بعض بیماریوں سے بھی روزہ نجات دے سکتا, روزہ کے ایام میں فدیہ نجات دلوا دیتا ہے, جیسے کہ دق کی بیماری ہے, بڑی خطرناک ہے, لیکن اگر انسان فدیہ دے اور غم محسوس کرے کہ ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ میں روزہ رکھ نہیں سکتا جس کی وجہ سے مجھے فدیہ دینا پڑ رہا ہے, تو ایسے فدیہ کی ادائیگی کے وقت اس کو طاقت پیدا ہو جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو گہری بیماریوں سے بھی محفوظ فرما دیتا ہے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں, اصل بات یہ ہے کہ قرآن شریف کی رخصتوں پر عمل کرنا بھی تقویٰ ہے. خدا تعالیٰ نے مسافر اور بیمار کو دوسرے وقت رکھنے کی اجازت اور رخصت دی ہے, اس لیے اس حکم پر بھی تو عمل کرنا چاہیے. میں نے پڑھا ہے کہ اکثر اکابر اس طرف گئے ہیں, اگر کوئی حالت سفر یا بیماری میں روزہ رکھتا ہے تو یہ معصیت ہے, کیونکہ غرض تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے نہ اپنی مرضی, اور اللہ تعالیٰ کی رضا مند رضا فرما برداری میں ہے. جو حکم وہ دے اس کی اطاعت کی جائے, جو حکم وہ دے اس کی اطاعت کی جائے, اور اپنی طرف سے اس پر حاشیہ نہ چڑھایا جاوے. اس نے تو یہی حکم دیا ہے کہ من کان منکم مریضن او علی سفر فعدت من ایام اخر, اس میں کوئی قید اور نہیں لگائی کہ ایسا سفر ہو یا ایسی بیماری ہو. میں سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھتا, اور ایسا ہی بیماری کی حالت میں, چنانچہ آج بھی میری طبیعت اچھی نہیں اور میں نے روزہ نہیں رکھا. بیماری کی حالت میں روزہ نہ رکھنا ایک ایسا مسلک ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسروں کی آنکھوں کی قطن بھی کوئی پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی, نہ روزہ رکھنے میں کوئی دکھاوا تھا نہ روزہ نہ رکھنے میں کوئی دکھاوا تھا. چنانچہ ایک موقع پر جلسے کے دوران آپ کے لب خشک ہوئے تو آپ نے کچھ پی لیا, اور وہ روزے کا مہینہ تھا, اور بہت شور پڑا ان غیر احمدیوں کی طرف سے جو اس میں شامل تھے, غالباً پتھراؤ بھی ہوا کہ یہ کیسا انسان ہے جو اپنے آپ کو نبی اللہ کہتا ہے اور روزے نہیں رکھتا. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کی انکساری اور سادگی کی یہ علامت ہے کہ آپ نے کبھی کسی چیز میں دکھاوا نہیں کیا, جو حقیقت حال تھی اس کو اسی طرح رکھا. چنانچہ اس وقت اس مسئلے کو بیان کرتے وقت بھی آپ نے فرمایا, آج میں بیمار ہوں چنانچہ میں روزہ نہیں رکھا. پھر فرمایا, میرا مذہب یہ ہے کہ انسان بہت دقتیں اپنے اوپر نہ ڈال لے. عرف میں جس کو سفر کہتے ہیں, خواہ وہ دو تین کوس ہی کہو, اس میں قصر اور سفر کے مسائل پر عمل کرے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کی بنا نیتوں پر ہی ہے. بعض دفعہ ہم دو دو تین تین میل اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں, مگر کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم سفر میں ہیں. لیکن جب انسان اپنی گٹھری اٹھا کر سفر کی نیت سے چل پڑتا ہے تو وہ مسافر ہوتا ہے, خواہ وہ اپنے چھوٹے سے گاؤں کی حد سے ذرا ہی باہر گیا ہو. تو اگر وہ گٹھری اٹھا کر سفر کی نیت سے چل پڑا ہے تو وہ مسافر ہی ہوگا. گٹھری اٹھا محاورہ ہے, مراد ہے اپنا سامان پیک کیا, سفر کے ارادے سے باہر نکلا. شریعت کی بنا دقت پر نہیں ہے. جس کو تم عرف میں سفر سمجھو وہی سفر ہے, اور جیسا کہ خدا کے فرائض پر عمل کیا جاتا ہے ویسا ہی اس کی رخصتوں پر عمل کرنا چاہیے. فرض بھی خدا کی طرف سے ہیں اور رخصت بھی خدا کی طرف سے. اب چونکہ نماز کا وقت تھوڑا رہ گیا ہے اس لیے میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں. جو باقی ہیں یہ لے لیں, یہ آئندہ خطبے میں انشاءاللہ کام آ جائیں گے. یہ ہو چکے ہیں, ان کو رکھ لیں آپ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمكم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.